आगे देखिए भाई किताब पर, बाबे दोम दर बयान अबवाब मुश्तमिल बर चहार फसल, फसल अव्वल दर अबवाब सुलासी मुजरत चूं अज बयान सियग अफाल मुश्तकात फारिग शुदेम हाला बयान अबवाब में कुनेम, अज बयान साबिक दानिस्ती के सुलासी मुजरत राशश बाबस्त, बाब अव्वल फ़ाला यफ़ुलु बफतह आयन माजी व जम आयन गाबिर यानी मुजार, गाबिर बमान बाकी अस्त, बाद जमान माजी हाल इस्तकबाल के मुजार बरा दलालत दारत बाकी में मानद, लिहाजा मुजारेरा गाबिर गोयंद। अच्छा भाई ये दूसरा बाब शुरू हो रहा है। मुसन्निफ रहमहुल्ला ने आपको किताब के आगाज में बतलाया था कि मेरी ये किताब, ये मेरा मुख्तसर रिसाला एक मुकदमे चार बाबों पर और एक खात्मे पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले उन्होंने मुकदमे का जिक्र किया और उसमें आपको बतलाया कि इसम किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, माजी किसे कहते हैं, मुजारे किसे कहते हैं, अमर किसे कहते हैं, और इसी तरह हफ्त अकसाम जो हैं, सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुजाफ, लफीफ, नाकिसो, महमूजो, अजवफ, इनके बारे में बताया, और इसी तरह सुलासी मुजर्रत, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रत, रुबाई मजीद फी वगैरह के बारे में आपको बतलाया। और फिर उसके बाद पहला बाब शुरू हुआ था, पहला बाब दो फसलों पर मुश्तमिल था भाई। पहली फसल के अंदर फेल की गर्दानें जिक्र हुई भाई, माजी, मुजारे, अमर वगैरह, ये गर्दानें जिक्र हुई। और फिर पहले बाब की दूसरी फसल के अंदर अस्माए मुश्तका का बयान हुआ था कि अस्माए मुश्तका कौन कौन से हैं, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील है वगैरह भाई। और फिर उसके आखिर में सुलासी मुजर्रत से आने वाले जो मसदर के औजान हैं उनको भी एक नजम की सूरत में इन्होंने जमा किया भाई, और उसमें कोई 44 औजान उन्होंने जिक्र किए भाई। लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि यही 44 औजान नहीं है, इसके अलावा भी मजीद औजान भी हैं सुलासी मुजर्रत के मसादिर के। आखिरी सबक में कुछ फायदे इन्होंने जिक्र किए थे कि एक तो ये बतलाया था कि मुबालगे के लिए कुछ सीगे इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ़ालुन, फ़ुआलुन, फ़ाइल और फ़ाइल वगैरह। लेकिन याद रखिए मुबालगे के सिर्फ यही औजान नहीं है भाई, मुबालगे के और भी औजान हैं। यहां उन्होंने दो चार जिक्र करके उसकी वजाहत कर दी। और इसी तरह इसी मुबालगे के सीगे के आखिर में कभी गोलता भी मिला दी जाती है, जैसे अल्लामतुन। अभी अल्लामतुन के आखिर में जो ता है ये तानीस के लिए नहीं है भाई, तानीस के लिए नहीं है, बल्कि मुबालगे में ज्यादती के लिए ये ता साथ मिलाते हैं। तो लिहाजा इसीलिए कहते हैं जैदुन अल्लामतुन। देखा जैद के लिए खबर क्या लाए, अल्लामा। तो अब ये एतराज ना हो कि अल्लामा तो मुअन्नस है भाई, नहीं भाई, ये जो गोलता है ये तानीस के लिए नहीं है, बल्कि ये किस लिए है, मुबालगे में ज्यादती के लिए। एक सीगा मुबालगे वाला, फिर गोलता भी मुबालगे के लिए आ गई, तो यानी मुबालगा दर मुबालगा हुआ, यानी खूब ज्यादती बयान हो गई। तो जैदुन अल्लामतुन, जैद बहुत ज्यादा जानने वाला है, यानी बहुत बड़ा आलिम है। माना समझ में आया भाई। फिर उसके बाद इन्होंने फर्क बतलाया था कि मुबालगे के सिगे के जरिए भी ज्यादती बयान होती है, इसमें तफजील के जरिए भी ज्यादती बयान होती है। तो फर्क बयान किया था कि इसमें तफजील के जरिए जो ज्यादती बयान होती है वो किसी दूसरे के मुकाबले में बयान होती है, और मुबालगे के सिगे में जो ज्यादती बयान होती है वो मुतलकन बयान होती है, वहां किसी के साथ मुकाबला मकसूद नहीं होता भाई, मुकाबला मकसूद नहीं होता। उसके बाद इन्होंने वजन फाइल से मुतालिक एक दो फायदे जिक्र किए थे। آپ نے تو پڑھا کہ فاعل وزن جو ہے یہ اسم فاعل کا ہے. کس کا ہے؟ اسم فاعل کا ہے. لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فاعل وزن کبھی کبھار درجہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے, مرتبہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے, اور وہ عدد کے اندر آتا ہے. جیسے خمسہ کا معنی پانچ, لیکن اسی سے فاعل وزن بنا لو خامس, تو خامس کا معنی پانچویں مرتبے والا, پانچویں درجے والا, یعنی یوں کو پانچواں پانچواں. سادس کا معنی چھٹا, سابع کا معنی ساتواں. تو دیکھو یہ فاعل وزن پر ہے. تو عادت کے اندر فاعل وزن بنا لیتے ہیں مرتبہ بتلانے کے لیے, بھائی مرتبہ بتلانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار یہ فاعل کا وزن نسبت بتلانے کے لیے بھی آتا ہے, اور اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. آسان لفظوں میں کہو نسبت والا فاعل. گویا کئی فاعل آپ کے پاس ہو گئے, ایک فاعل اس میں فاعل والا ہوگا, ضاربن فاتحن, یہ کیا ہے اس میں فاعل. تو ایک فاعل وزن ہے اس میں فاعل والا. اسی طرح ایک فاعل ہے صفت مشبہ والا, کابرن بروزن فاعل, یہ صفت مشبہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ایک فاعل جو ہے یہ مرتبہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے عدد کے اندر, خامس ثالث رابع. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح فاعل کبھی نسبت کے لیے بھی آتا ہے, نسبت بیان کرنے کے لیے. جیسے لاہور والا آپ کہتے ہیں لاہوریون, پاکستان والا آپ کہتے ہیں پاکستانیون. تو یہ یا ملاتے ہیں نسبت کے لیے, پاکستان والا. اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے فاعل وزن بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. یعنی آسان لفظوں میں کیا کہو؟ نسبت والا فاعل. تو کوئی نسبت والا فاعل کہہ دے یا کوئی فاعل ذی قضا کہہ دے تو ایک ہی بات ہے. جیسے تامر, دیکھو تمر سے کیا مانا؟ کھجور والا. لاہوریون کا کیا مانا تھا؟ لاہور والا. پاکستانیون کا کیا مانا تھا؟ پاکستان والا. یہی مانا یہاں فاعل وزن ادا کرے گا. تمر, تمر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو. اسی سے بنا لیا تامر, فاعل کیا مانا؟ کھجور والا, یعنی کھجور بیچنے والا. لبن دودھ کو کہتے ہیں, اسی سے کیا بنا لیا؟ لابن, کیا مانا؟ دودھ والا, یعنی دودھ بیچنے والا. مانا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح خابز, خبز روٹی کو کہتے ہیں, اسی سے خابز بنا لیا, کیا مانا؟ روٹی والا. تو یہ نسبت کے لیے ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. یوں کہیں نسبت والا فاعل. یعنی وہ وزن فاعل جو کس کے لیے ہے, وزن کی بات ہو رہی ہے نا, فاعل وزن. یہ وزن کبھی کس لیے آتا ہے؟ نسبت کے لیے بھی آتا ہے, نسبت بیان کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. بھائی دیکھیے کتاب پر, کہتے ہیں باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر چہار فصل. دوسرا باب در بیان ابواب, ابواب کے بیان میں, یعنی اس میں وہ فعل کے ابواب بیان ہوں گے. ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں, ثلاثی مزید فی کے کتنے باب ہیں, رباعی مجرد کے کتنے باب ہیں, رباعی مزید فی کے کتنے باب ہیں وغیرہ, یہ اس میں ذکر ہوں گے. تو کہتے ہیں باب دوم در بیان ابواب, دوسرا باب ابواب کے بیان میں, مشتمل بر چہار فصل, اور یہ چار فصلوں پر مشتمل ہے. اس میں چار فصلیں آئیں گی. بھائی فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد, پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں. چون از بیان صیغ افعال مشتقات فارغ شدیم, چون جب از بیان صیغ افعال مشتقات, افعال اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدیم, ہم فارغ ہو گئے. یہ فارسی میں میم آتا ہے میرے کے لیے, فارغ شدم میں فارغ ہوا, فارغ شدیم یہ یا میم آتا ہے ہم کے لیے, جمع کے لیے, فارغ شدیم ہم فارغ ہوئے. مثلا میں کہتا ہوں رفتم میں گیا, اور رفتیم ہم گئے. جی تو مصنف فرما رہے ہیں कि अब सुलासी मुजर्रद के अबवाब का बयान होगा भाई, सुलासी मुजर्रद, और अफाल के सीगों का बयान भी गुजर गया। अभी पहला बाब गुजरा, उसमें कितनी फसलें थी? दो फसल। पहली फसल में अफाल का बयान था, सीगे का, माजी के कितने सीगे हैं, मुजारे के कितने सीगे हैं, अमर के कौन से सीगे हैं, मुजारे मौकद बालन नासिबा के कितने सीगे हैं और उसकी कौन कौन से सूरतें बनेंगी, वो सारा बयान था। उसके बाद अगली फसल में किसका बयान था? मुश्तकात का। अब अबवाब बयान करने लगे हैं कि सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं। तो कहते हैं फसल अव्वल दर अबवाब सुलासी मुजर्रद, पहली फसल सुलासी मुजर्रद के अबवाब के बारे में, चूं अज बयान सीगे अफाल मुश्तकात फारिग शुदे, जब मुश्तकात और अफाल के सीगों के बयान से फारिग शुदे, हम फारिग हो गए, हाला बयान अबवाब में कुनेम, हाला का माना है अब, जब उनसे फारिग हो गए तो अब बयान अबवाब में कुनेम, अब हम अबवाब का बयान करते हैं। अज बयान साबिक दानिस्ती के सुलासी मुजर्रद रा शश बाबस्त, साबिका बयान से जो पहले हो चुका गुजर चुका, दानिस्ती तूने जान लिया कि सुलासी मुजर्रद रा शश बाबस्त कि सुलासी मुजर्रद के छह बाब हैं। साबिका बयान से आपने जान लिया कि सुलासी मुजर्रद के छह बाब हैं। इन्होंने आपको बतलाया था कि मुजारे के अंदर कभी यफ आलू पढ़ते हैं, कभी यफ रूलू पढ़ते हैं, कभी यफ रिलू है, इन पर तीनों हरकतें। इसी तरह माजी के अंदर भी फाला फाइला फाउला, तीन आयन पर तीनों हरकतें, और कुल कितने बाब वहां बनाए थे? छह बाब इन्होंने आपको बतलाए थे, छह बाब बनाए थे। उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई। कहते हैं अज बयान साबिक दानिस्ती, साबका बयान से आपने जान लिया कि सुलासी मुजर्रद रा शश बाब अस्त के सुलासी मुजर्रद के छह बाब हैं। बाब अव्वल फाला यफ़ुलु बफ़तह ऐन माजी व ज़म्म ऐन गाबिर। पहला बाब भाई फाला यफ़ुलु, पहला बाब तवज्जो है सबक की तरफ। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पहला बाब क्या पढ़ा था? फाला यफ़ुलु ज़रबा यज़रिबु। भाई तरतीब वो जरूरी नहीं है कि वो ही हो, उमूमन वैसे ज़रबा ही का बाब तरतीब अव्वलन जिक्र किया जाता है, लेकिन तरतीब अगर बदल भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मकसद क्या है? उन छह बाबों का बयान करवाना और याद करवाना है। इन्होंने नसरा को पहले जिक्र कर दिया, तो कहते हैं बाब अव्वल फाला यफ़ुलु बफ़तह ऐन माजी, माजी के ऐन के फाला, माजी में ऐन पर क्या है? फतहा। और यफ़ुलु मुजारे में ऐन पर क्या है? ज़म्मा। यही बयान कर रहे हैं बफ़तह ऐन माजी, माजी के ऐन के फतहा के साथ, व ज़म्म ऐन गाबिर और गाबिर के ऐन के जम्मा के साथ। भाई गाबिर क्या माना? कहते हैं यानी मुजारे, यानी के मुजारे, गाबिर से मुराद मुजारे है। माजी में ऐन पर फतहा है और मुजारे में ऐन पर जम्मा है। कहते हैं गाबिर बमाने बाकी अस्त, गाबिर जो है वो बाकी के माना में है। गाबिर का क्या मतलब होता है? बाकी। भाई जमाने कुल कितने? तीन, माजी हाल और इस्तकबाल। माजी निकल जाए तो बाकी क्या रह गया? हाल और इस्तकबाल। और मुजारे दोनों पर दलालत करता है या नहीं करता? दोनों पर करता है, इसलिए उसको गाबिर कह दिया। क्योंकि गाबिर का क्या माना? बाकी। माजी गुजर गया, माजी निकल गया तो बाकी क्या रह गया? हाल और इस्तकबाल, और उस पर दलालत के लिए कौन आता है? मुजारे। इसने मुजारे को गाबिर कह दिया। सूरत समझ में आ रही है? दोबारा देखिए, बफत है आयन माजी व ज़म्म आयन गाबिर यानी मुजारे, माजी के आयन के फतहा के साथ और गाबिर यानी मुजारे के आयन के जम्मा के साथ। गाबिर बमाने बाकी अस्त, गाबिर बाकी के माना में है। बाद जमाने माजी हाल इस्तकबाल के मुजारे बर आ दलालत दारत बाकी में मानत। बाद जमाने माजी, माजी के जमाने के बाद, हाल और इस्तकबाल के मुजारे बरा दलालत दारत کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے باقی میں مانند، باقی رہ جاتے ہیں کیا رہ گئے، باقی حال اور استقبال باقی رہ گئے کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے، لہذا مضارع غابر گویند، اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. وجہ سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھیں بعد زمان ماضی حال استقبال باقی میماند، درمیان والی عبارت ذرا نکال دو کہ مضارع براں دلالت دارد، اس کو ذرا نکال دو. بعد زمان ماضی، ماضی کے زمانے کے بعد حال استقبال باقی میماند، حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں کہ مضارع براں دلالت دارد، کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے، لہذا مضارع را غابر گوئیں، لہذا مضارع کو غابر کہتے ہیں. النصر والنصرت یاری کردن، النصر والنصرت یاری کردن مدد کرنا. نصرہ کے دو مصدر ذکر کر دیے آپ نے، کیا پڑھا تھا نصرہ ینصرو نصرن، انہوں نے نصرتن ایک اور مصدر بھی ذکر کر دیا. تو مصدر ایک ایک باب کے بعض اوقات کئی کئی آتے ہیں بھائی، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. اب آگے صرف صغیر ذکر کریں گے، کس کی؟ صرف صغیر نصرہ کی. آپ نے اپنی ترتیب یاد رکھنی ہے، صرف صغیر کہیں بھی نہیں بدلنی. آپ جو بھی صرف کی کتاب آگے پڑھتے جائیں، مادہ یہاں سے لے لیا کریں، کوئی بھی نیا لفظ آ جائے آپ اس کی گردان کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی اپنا ابواب صرف والا رکھیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وجہ اس کی یہ کہ ہر کتاب والے کا صرف صغیر کا اپنا طریقہ ہے، اور اگر ہر ایک کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی اچھی طرح یاد نہیں رہے گا. تو اصل مقصد کیا ہے کہ ابواب کو یاد کرنا، صیغوں کو یاد کرنا. تو بس آپ نے ایک ترتیب یاد کی ہوئی ہے، آپ اسی پر رکھیں بھائی. نصرہ کا باب آیا بھائی، پہلے باری باری میں سن بھی لیتا ہوں جو جو باب آتا جائے گا. جی پہلا باب آپ سنا دیجئے نصرہ سے بھائی.
باب دون برز نے فعال یا فعل چو النصر مدد کر دے، مدد کرنا. نصر ينصر نصرا فوهنا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا فذاك منصور، لم ينصر لم ينصر، لا ينصر لا ينصر، لن ينصر لن ينصر، الامر من انصر لتنصر، لينصر لينصر، والنهي عنه لا تنصر لا تنصر، لا ينصر لا ينصر، والظرف من منصر، والجمع مناصر، والآلة منه منصر منصرة المنصار، والجمع مناصر ومناصير، وأفعل تفضيل المذكر من أنصر، والجمع أناصر، والمؤنث منه نصرى نصريات نصر.
شابر شابر، دیکھا یہ سب ابواب آپ کو یاد ہیں بھائی. تو دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں النصر والنصرت یاری کردن، یاری کردن مدد کرنا، مدد کرنا. تصریفہ اس کی گردان بھائی، تصریف کسے کہتے ہیں؟ گردان کو. تصریفہ اس کی گردان. نصر ینصر نصرا ونصرتن فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا ونصرتن فہو منصور، الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر، الظرف منہ منصر والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار، وتثنیتہما منصران ومنصران، والجمع منہما مناصر ومناصیر، افعل تفضیل منہ انصر، والمؤنث منہ نصرا، وتثنیتہما انصران ونصریان، والجمع منہما انصرون واناصر ونصر ونصریات. یہ دیکھو وہی گردان ہے اور البتہ انداز الگ ہے بھائی. آگے دیکھیے بھائی، باب دوم فعل یفعل، یہ کون سا باب ذکر ہو رہا ہے؟ فعل یفعل ضرب، شابش. باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی وکسر عین غابر، ماضی میں عین کے فتحہ کے ساتھ اور مضارع میں عین کے کسرہ کے ساتھ. الضرب زدن، ضرب کا معنی زدن مارنا، و رفتن بروئے زمین، رفتن چلنا جانا، بروئے زمین زمین کے اوپر، زمین کی سطح پر یعنی زمین پر چلنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ضرب. بھائی ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں. آپ ضربہ کا مادہ دیکھیں گے عربی میں، لغت اٹھائیں گے، آپ کو بیسیوں معنی مل جائیں گے. تو یہاں ایک دو اس میں سے ذکر کر رہے ہیں. ضرب کا معنی زدن مارنا, ورفتن بر روئے زمین اور زمین کے اوپر چلنا, و پدید کردن. پدید کا معنی ظاہر, پدید کردن ظاہر کرنا. مصنف رحمہ اللہ نے ضربہ کا ایک معنی پدید کردن ظاہر کرنا لکھا, لیکن لغت میں تلاش کے باوجود یہ معنی مجھے نہیں ملا بھائی. معلوم ہوا یہ کوئی کتابت کی غلطی ہے بھائی. پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے نا, تو کسی نے یہ جس نے نسخہ نقل کیا تو کہیں یہاں کچھ غلطی ہوئی ہے بھائی. ظاہر کرنا یہ ضربہ کا معنی نہیں آتا, ضرب کا معنی نہیں آتا بھائی. تو بہرحال میں نے معنی ذکر کر دیا. ویسے پدید کردن کا کیا لفظی کیا ترجمہ ہے؟ ظاہر کرنا, لیکن ضرب کا یہ معنی نہیں آتا. اسی لیے اردو کی کتاب والے نے, اردو کی کتاب میں اس پدید کردن کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے مثال بیان کرنا. کیا کرنا؟ مثال بیان. یہ بھی ضرب کا ایک معنی آتا ہے, تو انہوں نے ایک الگ معنی ذکر کر دیا. لیکن بہرحال یہ پدید کردن ظاہر کرنا یہ معنی نہیں آتا بھائی ضرب کا. اچھا جی آگے دیکھیے بھائی. مثل ضربا یضرب ضربا الخ, یعنی الی آخری ہی. جی یہ گردان اب آپ خود کر سکتے ہیں. دیکھو ایک دفعہ صرف صغیر دے دی, اب بار بار صرف صغیر بھی نہیں دے رہے, بس اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو طریقہ پتہ چل گیا, اسی طریقے سے کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو میں نے بھی بتا دی, آپ کا اپنا طریقہ ہے, آپ کو پتہ چل چکا ہے صرف صغیر کیسی کرنی ہے. جہاں بھی کوئی صیغہ ہے آپ اس کے مطابق اس کی گردان کرتے جائیں. جی اب ضربہ کا باب آپ سنا دیجئے بھائی اونچی آواز میں.
بدون بر وزن فعل يفعل الضرب زدن مارنا.
جی
ضرب يضرب ضربا فهو ضارب, وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب, لم يضرب لم يضرب, لا يضرب لا يضرب, لن يضرب لن يضرب, الامر به اضرب لتضرب ليضرب ليضرب, والنهي عن لا تضرب لا تضرب, لا يضرب لا يضرب, والظرف من مضرب والجمع مضارب, والآلة من مضرب مضربة مضراب, والجمع مضارب ومضاريب, وافعال تفضيل المذكر من اضرب والجمع مضارب, والمؤنث منه ضربا ضربات ضرب.
شاباش شاباش. آگے دیکھیے بھائی باب سوم, تیسرا باب. سوم واؤ کو شد پڑھنا, پیچھے کیا تھا باب دوم واؤ پر شد پڑھنا. باب سوم تیسرا باب. فعیلا یفعل بکسر عین ماضی فتح عین غابر. فعیلا یفعل ماضی کے عین کے کسرہ کے ساتھ, اور فتح عین غابر اور مضارے کے عین کے فتحہ کے ساتھ. یہ کون سا باب آپ نے پڑھا ہے بھائی؟ باب سمیعہ ہے, وہی بیان کرنے لگے ہیں. چونکہ کہتے ہیں السمع شنیدن, سننا بھائی. سمیع یسمع سمعا الی آخره. جی باب سمیع آپ سنا دیجئے بھائی اونچی آواز میں.
باب سوم بروزن فعل يفعل چون السمع شنیدن سننا, سمع يسمع سمعا فهو سامع, وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع, لم يسمع لم يسمع, لا يسمع لا يسمع, لن يسمع لن يسمع, الامر من اسمع لتسمع ليسمع ليسمع, والنهي عن لا تسمع لا تسمع, لا يسمع لا يسمع, وظرف من مسمع والجمع مسامع, والآلة من مسمع مسمعة مسمع والجمع مسامع مسامي, وأفعال تفضيل مذكر من أسمع والجمع أسامع, والمؤنث من سمعاء سمعيات سمعا.
شاباش بھائی شاباش. تو یہ تیسرا باب باب سمیعہ ہوا بھائی. باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما, اس میں عین کا فتحہ ہے. فیہما ان دونوں میں, یعنی ماضی میں بھی اور مضارے میں بھی. الفتح کشادن فتح یفتح فتحا الی آخره. چلیے بھائی آپ اس باب فتح کی گردان سنائیے بھائی.
باب چہارم بروزن فعل يفعل جو الفتح کشادا قولنا, فتح يفتح فتحا فهو فاتح, وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح, لم يفتح لم يفتح, لا يفتح لا يفتح, لن يفتح لن يفتح, الامر من افتح لتفتح ليفتح ليفتح, والنهي لا تفتح لا تفتح, لا يفتح لا يفتح, والظرف من مفتح والجمع مفاتح, والآلة من مفتح مفتحة مفتاح والجمع مفاتح ومفاتيح, وفتح تفضيل ذكر من افتح والجمع فاتح, والمؤنث من فتح فتحيات فتح.
شاباش بھائی شاباش. آگے دیکھیے بھائی. شرطیں ای باب ای نست, اس باب کی شرط یہ ہے ای نست. یہ نون پر کیا پڑھنا ہے؟ زبر زبر. شرط این باب این است. اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے. ہر صحیح کلمہ کیا مانا؟ صحیح ہفت اقسام میں کیا ہو؟ صحیح ہو. یعنی مثال اجوف، ناقص، محموز اور مضاعف نہ ہو. تو کہتے ہیں ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت، ہر صحیح کلمہ کے جو اس باب سے آئے، در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد، اس کے فعل کے عین میں یا اس کے فعل کے لام میں، یا لام فعل او یا اس کے فعل کے لام میں حرف حلق باشد، کیا ہوگا؟ حرف حلق ہوگا. شعر حرف حلقی شش بود اے نور عین، حمزہ ہاو ہاو خاو عین غین. جی یہ شعر یاد ہے آپ کو؟ یہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی. حرف حلقی شش بود اے نور عین، حرف حلقی چھ ہیں بھائی. اے نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، طالب علم کو خطاب ہے. حرف حلقی شش بود اے نور عین، حرف حلقی چھ ہیں اے میری آنکھوں کے نور. حمزہ ہا، یہ حمزہ کے بعد ایک گول ہا ہونی چاہیے، میری کتاب میں نہیں ہے. حمزہ حمزہ ہاں، اس کے بعد واو کی ضرورت نہیں بھائی، باقی جتنے حروف ہیں ان کے بعد واو ہے. حمزہ ہاو ہاو خاو عین و غین، کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ ہاو ہاو خاو عین و غین، حمزہ اس کے بعد واو نہیں ہے. اور تو یہاں حمزہ کے بعد گول ہا لکھ لیں بھائی، گول ہا ہونی چاہیے. تو حروف حلقی چھ ہیں بھائی، کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، ہا ہے، ہا ہے، خا ہے، عین اور غین. یہ چھ حروف حلقی ہیں، یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. آپ خود غور کر لیں، حمزہ ہا، حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. اور اسی طرح ہا بھی حلق سے، اور اسی طرح ہا اور خا بھی حلق سے، اور عین اور غین بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ حروف حلقی ہیں. تو حروف حلقی کتنے ہوئے؟ چھ. اب ایک قیمتی ضابطہ یہ ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیے بھائی، آپ صرف کی اور کتابیں پڑھیں گے وہاں آپ کو ملے گا کہ حروف حلقی چھ ہیں، اور یہ جو باب فتحہ ہے اس سے جو بھی صیغہ آئے گا، توجہ ہے
جی،
باب فتحہ سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے. توجہ ہے
جی،
باب فتحہ سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام، توجہ ہے
جی،
کون کیا کیا عین یا لام، ان کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اب اس باب سے جتنے بھی صیغے آئے، جتنے بھی مادے آتے ہیں، جو بھی مصدر اس باب سے آئے گا، گردان اس کی اس باب سے آئے گی، آپ دیکھیں گے اس کے عین یا لام کی جگہ حرف حلقی ہوگا. جیسے دیکھو فتحہ، لام کی جگہ کیا ہے؟ ہا، دیکھو حرف حلقی. اور اسی طرح آپ نے پڑھا اس باب کو باب منع بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ اس میں کون سی گردان لکھواتے ہیں؟ منع کی. اسی طرح باب سمیعہ کو باب علیمہ، علیمہ بھی کہتے ہیں، باب سمیعہ کو باب علیمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ اس کے اندر سمیعہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض کیا لکھواتے ہیں؟ عالمہ کی گردان لکھواتے ہیں. تو یہ دونوں ناموں سے یہ باب مشہور ہے بھائی، باب سمیعہ کہیں یا باب عالمہ کہیں، آپ سمجھیں ایک ہی باب کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ماضی میں عین کے نیچے کسرہ ہے اور مضارے میں عین پر فتحہ. اسی طرح یہ جو باب فتحہ ہے، یہ باب فتحہ بھی کہلاتا ہے اور باب منع بھی، کیونکہ بعض اساتذہ اس میں فتحہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض اساتذہ اس میں منع کی گردان لکھواتے ہیں. تو ضابطہ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ کہ باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا، یوں کہیں باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ ہمیشہ حرف حلقی. آپ پوری لغت اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں باب فتحہ آ رہا ہوگا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا. اب یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ علماء صرف نے. علماء اب علماء صرف نے دیکھو یہ یاد رکھو یہ جو صرف اور نحو ہے نا یہ علوم بعد میں بنے ہیں اور عربی زبان پہلے تھی. یہ علوم بنائے مسلمانوں نے, مسلمان علماء نے یہ علوم ایجاد کیے, یہ علوم بنائے بھائی. لیکن ایسے پیارے قوانین بنا دیے یوں لگتا ہے قانون پہلے تھا اور صیغے بعد میں بنے ہیں, حالانکہ صیغے پہلے بنے تھے اور قانون انہوں نے بعد میں بنایا. توجہ ہے؟ صیغے پہلے تھے. عرب والے ضربا یا ضریبو کے جو صیغے آپ نے پڑھے یہ اسی طرح بولتے تھے, لیکن کسی نے اس طرح قوانین نہیں بنائے تھے جیسے انہوں نے کیا کیا, قانون بنا دیا کہ یا ضریبو مضارے میں عین کے نیچے زیر ہے تو ظرف میں بھی عین کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. یہ کس نے نکالا؟ علماء نے غور کیا کہ جب بھی عین کے نیچے زیر آتی ہے مضارے میں اس سے عرب جب ظرف بناتے ہیں وہ کون سا بولتے ہیں؟ عین کے نیچے زیر. تو اسے انہوں نے قانون بنا دیا. اسی طرح انہوں نے غور کیا کہ باب فتح سے جتنے کلمے آ رہے ہیں ساروں کے اندر عین یا لام کیا ہے؟ حرف حلقی ہے. لیکن ایک دو کلمات, دو یا چار کلمات بعض اوقات رہ جاتے ہیں جو اس قانون کے نیچے نہیں آتے, جیسے اسی میں ہے ابا یا ابا, ابا یا ابا, حمزہ با اور یا ہے جو کس سے بدل گئی؟ الف سے. ابا یا ابا, ابا یا ابا, یا ابا کا معنی انکار کرنا, انکار کرنا کسی چیز سے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زید نے انکار کر دیا ہے, آپ کہیں گے ابا زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ابا یا ابا کا کیا معنی؟ انکار کرنا. اور یہ حرف اقسام میں کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ ناقص بھی ہے ابا رما کی طرح, اور محموز الفا بھی ہے. تو محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے, یعنی یہ مرکب ہے. اچھا تو ابا یا ابا یہ بھی باب فتح سے آ رہا ہے. اب علماء صرف نے تو قانون بنا دیا کہ جتنے عربی کلمات اس باب فتح سے آئیں گے ان سب کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی. لیکن ابا یا ابا میں دیکھ لیں عین کیا ہے؟ با, با, اور لام کیا ہے؟ یا ہے جو کس سے بدل گئی؟ الف سے. تو نہ با حرف حلقی اور نہ یا حرف حلقی ہے. تو اب یہ آ تو باب فتح سے رہا ہے لیکن قانون کے تحت نہیں. تو اس قسم کے کلمات ان کو کہتے ہیں شاذ. کیا کہتے ہیں؟
شاذ.
یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا, اچھی طرح سمجھ لیں. شین الف اور زال, زال مشدد ہے, شاذن فارن. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو. عرب اسی طرح بولتے ہیں, عرب ابا یا ابا ہی کہتے ہیں, لیکن قانون کے نیچے نہ آ رہا ہو, قانون کے مطابق نہ ہو, یوں کہیں استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے. عرب اسی طرح بولتے ہیں, عرب جب بھی بولتے ہیں ابا یا ابا ہی بولتے ہیں, لیکن قانون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں. قانون تو ہم نے کیا بنایا کہ جو بھی کلمہ باب فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اور یہ قانون ویسے نہیں بنایا, علماء نے پورے کلام عرب کے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر دیکھتے رہے دیکھتے رہے, دیکھا سارے کلمات میں کیا ہے جو بھی اس باب سے آ رہا ہے, عین یا لام کیا حرف حلقے. ایک دو یا چار لفظ رہ گئے, باقی سارے اسی طرح ہیں, تو انہوں نے قانون بنا دیا. ہاں وہ جو دو چار رہ گئے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا, ان کے بارے میں پھر کہہ دیتے ہیں یہ شاذ ہیں. کیا ہیں؟ کیا معنی شاذ ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے, عرب اسی طرح بولتے ہیں, ان کو باب فتح سے ہی بولتے ہیں, لیکن یہ قانون کے مطابق نہیں آ رہے. ہم نے بڑی کوشش کی قانون کی کوئی ایسی شکل بنے کہ یہ بھی اس کے اندر آ جائیں, لیکن یہ اس کے اندر نہیں آ رہے. تو علماء صرف کیا فرماتے ہیں کہ یہ ابا یا ابا کیا ہے؟ شاذ ہے. اسی طرح ایک آدھ اور کلمہ ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں یہ شاذ ہے, یہ باب فتح سے آ رہا ہے. اور باب فتح کا قانون تو کیا ہے کہ عین یا لام کا لما کیا ہو حرف حلقی، لیکن اس کا عین یا بھی حرف حلقی نہیں اور لام بھی حرف حلقی نہیں، تو وہ ایک دو کلمے یا تین کلمے جو ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں شاذ. کیا کہہ دیتے ہیں؟
شاذ.
اب بات سمجھ میں آ گئی. شاذ کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی عرب ٹھیک اسی طرح بولتے ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ قانون تو آپ بنا رہے ہیں عرب، اور قانون کس سے بنا رہے ہیں؟ عربوں کی زبان کو دیکھ کر بنا رہے ہیں، تو ان کی زبان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کا قانون تو غلط ہو سکتا ہے، عربوں کی زبان غلط نہیں. تو ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے قانون بنا دیا اور اس قانون پر ہم نے پوری عربی زبان دیکھی، سارے لفظ قانون کے مطابق ہیں، جو بھی باب فتح سے آ رہا ہے اس کا عین یا لام کے حرف حلقی، پوری عربی کے اندر بھائی ایک دو لفظ رہ گئے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں، اس کے بارے میں پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ شاذ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن مصنف رحم اللہ نے کمال کیا، شاذ کو بھی قانون کے اندر داخل کر دیا. قانون کے دیکھو یہ علماء سوچ سوچ کر قانون کی ایسی صورت بنائی کہ وہ شاذ ختم ہو گئے، وہ اس کے اندر داخل ہو گئے. شاذ ختم ہو گئے کس طرح؟ قانون یہ بنایا کہ پہلے قانون کیا تھا؟ جو بھی کلمہ کس میں سے آئے، باب فتح سے، اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری. انہوں نے یہ نہیں کہا جو بھی کلمہ، انہوں نے کہا جو بھی صحیح کلمہ باب فتح سے آئے. دیکھا جب صحیح کی قید لگا دی، اجوف، مثال، ناقص، محموز اور مضاف نکل گئے، ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. دیکھو اب ابا یا ابا باب فتح سے آ رہا ہے یا نہیں، اور اب اس کو شاذ کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. شاذ تو تب کہتے اگر یہ قانون کے خلاف ہوتا. قانون تو ہم نے بنایا ہی صرف کس کے لیے؟ صحیح کے لیے. صحیح کا جو بھی صیغہ آئے گا، آپ پورے کلام عرب میں گھوم جائیں، ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اس باب اس قانون سے باہر ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو مصنف رحم اللہ نے کمال کیا بھائی، وہ قانون علماء سارے علماء کہتے ہیں یہ ابا شاذ ہے، شاذ ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ شاذ نہیں ہے، یہ قانون تو ہے ہی کس کے بارے میں؟ صرف صحیح کے بارے میں. تو یہ علماء نے اس طرح محنتیں کر کے قانون کی صورت، پھر آپ غور کریں گے، آپ کو کوئی اور بہتر صورت نظر آتی ہے جس میں اور بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں، آپ اس کے مطابق قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھو ایسی جگہ پر کتاب لکھی، جیل کی مشقت ہے، تکلیف ہے اور سختیاں ہیں، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں، لیکن قانون کی کیسی پیاری صورت بیان کی کہ ابا یا ابا کا شاذ ہونا ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال باقی ساروں نے کیا لکھا ہے؟ ابا یا ابا شاذ ہے. اور پھر یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھیں، جس کلمے کا بھی عین یا لام حرف حلقی ہو، اور آپ کہیں یہ تو باب فتح سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جس کا عین یا لام حرف حلقی ہو اس کا فتح سے آنا ضروری نہیں، وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے، لیکن جو فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئے؟ بھئی دیکھو جو بھی کلمہ باب فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور باب سے ایسا کلمہ نہیں آ سکتا جس کا عین اور لام حرف حلقی ہوگا. جس کا بھی عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی. آپ فوراً کہہ دیں جی یہ باب ضربہ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو کس سے ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ضروری، وہ کسی بھی باب سے آ سکتا ہے. کسی اور باب میں بھی عین کی جگہ کیا آ سکتا ہے؟ حرف حلقی. لام کی جگہ بھی کیا آ سکتا ہے؟ تو حرف حلقی جس میں عین یا لام کی جگہ ہو وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے، اور باب فتح. لیکن فتح سے جب بھی کوئی آئے گا صحیح، اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں شرط این باب این است، اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت، کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد، اس کے فعل کے عین یا لام میں حرف حلق ہوگا. شعر حرف حلقی شش ببد اے نور عین، حرف حلقی چھ ہیں، اے نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، حمزہ، ہاؤ، حاؤ، خاؤ، عین و غین. باقی جتنے مصنفین ہیں انہوں نے یہاں صحیح کی قید نہیں لگائی، اور جب صحیح کی قید نہیں لگائی تو ابائے ابا کو کیا ماننا پڑا؟ شاذ ماننا پڑا، شاذ ماننا پڑا. اور والد صاحب رحم اللہ سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے پوچھا، کوئی ذہین طالب علم تھا، والد صاحب کو اللہ نے فی البدیہ جواب کا عجیب ملکہ علوم میں نصیب فرمایا تھا، کوئی اشکال ہو جاتا، کوئی اعتراض ہوتا، وہ اپنی طرف سے فی البدیہ ایسے نئے نئے جوابات دیتے جو کہیں بھی بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ملتے. تو یہ اللہ نے ان کو ایک خاص علمی کمال نصیب فرمایا تھا. چنانچہ ان سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے یہ ابا یا ابا کا ذکر آیا، اور وہاں فرمایا کہ یہ ابا یا ابا شاذ ہے، جو بھی کلمہ ہر کس سے آئے، باب فتحہ سے آئے، اس میں اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا، البتہ ابا یا ابا شاذ ہے. کہتے ہیں ایک طالب علم نے سوال کیا، یہ شاذ کیوں ہے؟ عجیب گہرا سوال. کہتے ہیں میں نے بھی عجیب جواب دیا، بھائی طلبا کو واقعہ سنا رہے تھے کہ درس کے دوران کہیں ذکر آیا. فرمانے لگے کہ شاذ ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے. کیا ہے؟ اس کا معنی ہے، ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا، نہ ماننا. بھئی ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، اس باب سے صرف وہی آئے گا جو جس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلقی. لیکن ابا یا ابا کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں یہ قانون نہیں مانتا، میرا عین یا لام حرف حلقی بھی نہیں، اور میں اسی باب سے آؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابا یا ابا شاذ کیوں ہے؟ شاذ ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے. ابا یا ابا کا کیا معنی؟ انکار کرنا، نہ ماننا. تو یہ قانون نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا. عجیب پیاری توجیہ بیان کی بھائی. اچھا بھائی آگے دیکھیے بھائی، باب پنجم فعول یفعل بضم العین فیہما، پانچواں باب بھائی، فعول یفعل دونوں میں عین کا ضمہ ہے، یعنی ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. چون الکرم والکرامت گرامی شدن، الکرم والکرامت گرامی شدن، معزز ہونا، بزرگ ہونا، بڑا ہونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کرم یکرم کرم و کرامتن فہو کریم. یہاں چونکہ صفت مشبہ آ رہی تھی اس لیے اس کی تھوڑی سی گردان ذکر کر دی، فہوا کریم الامر منہ اکرم الى آخره. کرما کی گردان سنائیے بھائی.
باب پنجم بروزن فعولا یفعلو چون الکرم والکرامت کریم شدن، کرم یکرم کرما و کرامتا فہو کریم، لم یکرم لا یکرم لن یکرم الامر من اکرم لیکرم من نہی عن لا تکرم لا یکرم ظرف من مکرم والجمع مکارم والآلۃ منہ مکرم مکرمت مکرم والجمع مکارم ومکارم وفعل تفضیل مذکر من اکرم والجمع اکارم والمؤنس من کرما کرمیات کرم.
شاباش. تو یہ باب کرما ہے بھائی. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں این باب لازم است، یہ باب کیا ہے؟ لازم ہے. کیا معنی لازم ہے؟ یعنی متعدی نہیں، اس کے لیے مفعول وغیرہ نہیں آتا. بھائی فعل لازم اور فعل متعدی آگے ذکر بھی آ رہا ہے، کسے کہتے ہیں فعل لازم؟ جو ہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. ضرب زید عمرن، مارا زید نے کس کو؟ عمر کو. معلوم ہو یہ ضرب کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. کیا ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کیا شرب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے؟ کیا عقل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ فعل متعدی. اور فعل لازم وہ ہے جہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. فر زیدن، زید بھاگا، دیکھو کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ضحک زیدن، زید ہنسا، کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ماتا زیدن، زید مر گیا، کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ضربا زیدن عمرن، یہ ضربا کیا ہے؟ فعل متعدی. میں نے عمرن کو حذف کر لیا، ضربا زیدن، توجہ ہے، میں نے عمرن مفعول کو حذف کر لیا. اب بتاؤ یہ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ جی یہ ابھی بھی شابش، شابش ابھی بھی کیا ہے؟ فعل متعدی. مفعول کو ذکر کرو یا نہ کرو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ بس فعل کے معنی میں غور کیا کریں. مفعول تو اکثر کلام میں حذف کر لیا کرتے ہیں، تو مفعول ذکر نہ ہو آپ کہہ دیں یہ تو فعل لازم ہے. نہیں، آپ نے مفعول ذکر ہے یا ذکر نہیں اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف اس کے معنی پر ذہن میں غور کر لینا ہے کہ اس فعل کے لیے کوئی مفعول چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب. بغیر مضروب کے کبھی بھی ضرب کا وجود نہیں، بغیر مشروب کے کبھی بھی شرب نہیں. آپ مجھے بتائیے، کوئی مشروب کچھ بھی نہ ہو اور آپ شرب کا فعل کر لیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں. کچھ نہ کچھ تو پینے والی چیز ہوگی، تبھی کیا پایا جائے گا؟ شرب پایا جائے. پانی ہوگا یا دودھ یا چائے یا شربت، کوئی چیز آپ پیئیں گے تو ہم کہیں گے اس نے شریبا زیدون، زید نے کیا کیا؟ پی لیا. تو شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مشروب. ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب. بغیر مضروب کے ضرب کبھی بھی. آپ مجھے کوئی مثال دکھا سکتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں ضربا زیدون، زید نے مارا. عمران کو میں نے حذف کر دیا. اب مجھے بتائیے یہ جو زید نے پٹائی کی بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی مضروب نہ ہو اور ضرب پائی جائے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی تو مضروب ہوگا. وہ الگ ہے ہم اس کو ذکر کریں یا نہ کریں. تو کہتے ہیں این باب لازم است، یہ باب کیا ہے؟ لازم ہے. اعظم مجھول و مفعول نمے آیت، اس سے مجھول اور مفعول نہیں آتے. فعل بر دو قسم است. اب وہ فعل لازم اور متعدی بیان کرنے لگے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور ابھی بھی مختصراً میں نے بیان کر دیا. فعل بر دو قسم است، فعل دو قسم پر ہے، لازم و متعدی. ایک لازم ہے اور ایک متعدی. لازم فعل را گوین کہ برفائل تمام شود. لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ برفائل تمام شود، کہ جو فائل پر پورا ہو جائے. وہ اثر آ بر دیگر ظاہر نہ شود، اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کا اثر ظاہر، یعنی اس کے لیے کوئی مفعول کی ضرورت نہ ہو. ضربا زید عمرن، زید نے ضرب لگائی. مجھے بتاؤ یہ عمر پر ضرب ظاہر ہوئی یا نہیں؟ عمر پر ضرب لگی یا نہیں لگی؟ ضرب. تو پھر سنو، ضربا زید عمرن، زید نے پٹائی کی. کس کی؟ عمر کی. تو پٹائی کرنے والا کون؟ زید. اور یہ پٹائی کا اثر کس پہ پڑا؟ عمر پہ. دیکھا، تو متعدی میں ہمیشہ کوئی مفعول ہوگا جس پر اس فعل کا اثر پڑے گا، جبکہ فعل لازم میں ایسا نہیں. تو یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لازم فعل را گویند کے برفائل تمام شبد، کہ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فائل پر پورا ہو جائے. وہ اثر آ بر دیگر ظاہر نہ شود، اور اس کا کوئی اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو. چونکہ روما زید، زید سخی ہوا یا زید معزز ہوا، اب کسی مفعول کی ضرورت نہیں. وہ جالاسا زید، زید بیٹھ گیا، اب کسی مفعول کی ضرورت نہیں. وہ متعدی آ کے اثر آ از فاعل بدیگر رسد، اور متعدی وہ ہے کہ اثر آ کہ اس فعل کا اثر جو ہے از فاعل بدیگر رسد، فاعل سے دوسرے کو پہنچے. بدیگر رسد دوسرے کو پہنچے. ضربا زید عمرن، یہ ضرب لگانے والا کون؟ زید. اور اس ضرب کا اثر کس کو پہنچا؟ عمر کو. شربا زید ماء، زید نے پانی پیا. دیکھو زید کے پینے کا اثر کس پہ پہنچا؟ پانی پر. یہ مانا ہے وہ متعدی آ کے اثر آ از فاعل بدیگر رسد، اور متعدی وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے کو پہنچے. مثل ضربا زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. و اکرم بکر خالدن، بکر نے خالد کا اکرام کیا، اس کی عزت کی. دیکھا، اس کی عزت کی. وہ اکرم بکر خالدن، بکر نے اکرام کیا خالد کا. دیکھو یہ اکرام کا اثر بکر سے کہاں تک پہنچا؟ خالد تک پہنچا. خالد نہ ہوتا تو بکر نے کس کا اکرام کیا؟ کوئی مکرم چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بغیر اکرام ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں بہمی جہت کہ اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمے شود. اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے ہیں, وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ فعل لازم میں کیا ہوتا ہے, فاعل کا اثر کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا, اور فعل متعدی میں دوسرے کو اثر ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے, مضروب جس کو اس کا ضرب کا اثر پہنچے, شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے, مشروب جس کو شرب کا اثر پہنچے, اکلا کے لیے عقل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے, معقول چاہیے جس چیز کو کھایا جائے جس کو عقل کا اثر پہنچے. تو اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اس سے مفعول کیوں نہیں آتا, تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ فعل لازم وہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا, اور مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے, جب اس کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں بہمی جہت اسی وجہ سے کہ اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمے شود, کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا, وہ مفعول ہمو میں باشد, اور مفعول وہی ہوتا ہے کہ برآں اثر ظاہر میں شود کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے, اور فعل لازم کا تو اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں, جب دوسرے کو اثر پہنچا ہی نہیں تو دوسرے پر اثر ظاہر کہاں سے ہو, لہذا اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں ابہمی اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نہ میں آیا, فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. پھر سنو بہمی جہت اسی وجہ سے, آخر میں اب دیکھو از فعل لازم مفعول نم آیت مل گئی عبارت, بہمی جہت اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نم آیت, فعل لازم سے مفعول
نہیں,
عبارت مل گئی. بہمی جہت جملے کے شروع میں تھا اور از فعل لازم مفعول نم آیت یہ کہاں ہے جملے کے آخر میں, آخر میں بہمی جہت اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نم آیت, فعل لازم سے مفعول نہیں آتا اسی وجہ سے. بھئی وہ وجہ کیا ہے, وہ درمیان میں ذکر کر دی کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا, اور جب دوسرے پر اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا تو مفعول کہاں سے آئے گا, مفعول تو کہتے ہی اس کو ہیں جس پر کیا ہو, دوسرے کا اثر ظاہر ہو. آگے دیکھیے وہ فعل مجہول منصوب با مفعول میں باشد. اچھا پہلے کیا وجہ ذکر کی کہ مفعول کیوں نہیں آتا, باب کرما سے مفعول کیوں نہیں آتا, کیا وجہ ذکر کی,
مفعول
کیوں نہیں آتا, کیونکہ یہ فعل لازم کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا, جب دوسرے کو اثر نہیں پہنچے گا تو مفعول کہاں سے آئے گا, مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے. اب آگے دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں, سوال یہ کہ فعل مجہول کیوں نہیں آتا, آپ نے گردان پڑھی نا کرما یکرمو کرم و کرامتن فہوا کریم, آگے وکریما مجھول نہیں پڑھا آپ نے, اور آگے مفعول بھی نہیں آیا اس گردان کے اندر, تو اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے کہ اس سے فعل مجھول کیوں نہیں آتا. کہتے ہیں بھائی فعل مجھول جو ہوتا ہے اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے, کس کی طرف, ادھر سنو, زاربا زیدون عمرن, کس نے مارا, زید نے, کس کو مارا, عمر کو. اب اس کو فعل مجہول بنائیں گے کیسے, زیدن کو ہٹا ختم کر دیں, فعل کو کیا بنا دو, زوریبا, اور عمر کو مرفو کر دو, کیا بن گیا, زوریبا عمرن, پٹائی کی گئی کس کی, عمر کی. توجہ ہے سبق کی طرف, پھر سنو, زاربا زیدون عمرن, کس نے پٹائی کی, زید, کس کی, عمر کی, یہ تھا فعل معروف. اب اس کو ذرا فعل مجہول بنا دو, فعل مجہول میں کیا کرتے ہیں, فاعل کو حذف کرتے ہیں, فاعل کو, اور فعل کو کیا بنا دیا, مجہول بنا دی, اور اس کا اسناد کس کی طرف کر دیا, کس کی طرف کر دیا, مفعول کی طرف کر دیا, صورت سمجھ میں آ رہی ہے, اور اس پر رفع پڑ گیا, کیا بن گیا, زوریبا عامرون, عامر کی پٹائی کی گئی. تو لہذا فعل مجہول تبھی آئے گا جب کوئی مفعول تو ہو, فعل مجهول کا اسناد کرنا یا نہیں؟ فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فعل معروف، فعل معروف اس کا اسناد ہمیشہ فاعل کی طرف ہوتا ہے، ضربا زیدن عمرن، ضربا زیدن، تو یہ ضربا کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا؟ فاعل کی طرف. پھر دہراؤ، فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل، یعنی جو اس فعل کو کرنے والا ہے، جس کی یہ فعل صفت ہے. اور فعل مجھول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف ہوتا ہے. تو فعل لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں، جب مفعول ہوتا ہی نہیں تو فعل مجھول بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل مجھول کے لیے اسناد بھی تو کرنا ہے، اور وہ اسناد کس کی طرف ہوگا؟ مفعول کی طرف. جب مفعول آتا ہی نہیں تو اسناد کس کی طرف کرو گے؟ وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فعل معروف کا اسناد کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. فعل معروف کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، اور فعل مجھول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. فعل مجھول کبھی بھی بغیر مفعول کے نہیں آ سکتا، یعنی اس کے لیے نہ ہی فاعل بنے گا. تو اگر مفعول ہے ہی نہیں تو فعل مجھول کہاں سے لاؤ گے؟ فعل مجھول کا بھی تو اسناد کرنا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فعل مجھول منصوب مفعول میں باشد، اور فعل مجھول جو ہوتا ہے وہ مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے، لہذا اہم از لازم نمے آید، اس لیے وہ بھی فعل لازم سے نہیں آتا. فعل مجھول فعل لازم سے نہیں آتا، مگر ہر گاہ کے فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند مجھول و مفعول اعظم میں آید. مگر ہر گاہ، مگر جب بھی فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند، اس کو فعل حرف جر کے ساتھ متعدی کر دیں، تو مجھول بھی آئے گا و مفعول، تو مجھول و مفعول اعظم میں آئے، تو اسے مفعول اور مجھول آتے ہیں. بھئی دیکھیے، یاد رکھو کبھی کبھار فعل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں، توجہ ہے؟
جی.
کبھی کبھار فعل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں. ذہب زیدن کیا معنی؟ زید چلا گیا، توجہ ہے؟ ذہب زیدن، زید چلا گیا. اب اسی کے ساتھ میں با لے آتا ہوں، ذہب زیدن بعمرن، ذہب زیدن بعمرن. اب ذہب فعل لازم ہے، زید چلا گیا، لیکن اس فعل لازم کے ساتھ کبھی با وغیرہ لے آتے ہیں، با لے آتے ہیں حرف جر کے طور پر جو اسی کے ساتھ جڑتی ہے. اور پھر یاد رکھیے، یہ جو با ہے اس کے ذریعے وہ فعل متعدی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ آپ دیکھو ذہب زیدن کا ترجمہ کیا تھا؟ زید چلا گیا. اور ذہب زیدن بعمرن، آپ ترجمہ کریں گے زید لے گیا عمر کو. دیکھا، اب لے جانا، لے جانے میں کوئی چیز چاہیے یا نہیں جس کو لے کر جائے انسان؟ تو دیکھا، پہلے فعل لازم تھا، اب کیا بن گیا؟ متعدی بن گیا. کس کے ذریعے؟ با کے حرف جر کے ذریعے. یا جیسے میں کہتا ہوں جا زید، زید آ گیا، اور میں ساتھ پھر بے عامرین کہہ دیتا ہوں جا زیدن، جا زیدن کا کیا ترجمہ؟ زید آیا. اور جا زیدن بے عامرین، زید عمر کو لے کر آیا. دیکھا، پہلے تھا زید آیا، اب ہے زید عمر کو لے کر آیا. اب دیکھو لے کر آنا کسی کا ہوگا یا نہیں؟ تو اب یہ متعدی بن گیا. تو یہ با کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی فعل لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں. یہی ضابطہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ باب کرما جو ہے یہ فعل لازم ہے، اس کے لیے مفعول نہیں آتا، لیکن کبھی اس کو متعدی بنا لیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ حرف جر کے ذریعے. جب حرف جر کے ذریعے متعدی بنائیں گے تو پھر فعل مجھول بھی آئے گا اس کا، اور مفعول بھی آ سکتا ہے. فعل مجھول بھی اس کا آ سکتا ہے اور مفعول بھی
آ سکتا.
صورت سمجھ میں آ گئی؟ مگر ہر گاہ کہ فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند، مگر جب، مگر ہر اس وقت کے فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں، مجھول و مفعول اعظم میں آیا، تو مجھول اور مفعول اس سے آتے ہیں. چون کریما بھی و مکرومن بھی. دیکھا، کریما فعل مجھول آ گیا، کریمہ بھی اس کی عزت کی گئی، مکروم بھی اس کا بھی وہی معنی اس کی عزت کی گئی. دیکھو بھی کے ساتھ بھی ہے با جارہ، تو اسی وجہ سے اس نے کیا کیا اس کو فعل متعدی، ورنہ گردان میں کریمہ نہیں آیا تھا، مکروم نہیں آیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام کیا کہ ایک ہے فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہیں، اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ایک ایسی چیز بھی چاہیے جس پر فاعل کا اثر پڑے، فاعل کا اثر ظاہر ہو، اور وہ کیا ہے؟ مفعول. جب فعل لازم کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں تو اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا، اور فعل مجہول بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فعل مجہول کی تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف. جب اس کا مفعول نہیں تو فعل مجہول بھی نہیں. لیکن اگر اس کو متعدی بنا لیا کس کے ذریعے؟ حرف جر کے ذریعے، پھر اس سے مفعول بھی آ سکتا ہے اور فعل مجہول بھی آ سکتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، باب ششم، فعل یفعل بکسر العین فیہما. فعل یفعل دونوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ، یعنی ماضی میں بھی اور مضارے میں بھی. فیہما الحسب والحسبان پنداشتن. بھائی پنداشتن کا معنی خیال کرنا، گمان کرنا. اس کا ایک مصدر حسبن تو آپ نے پڑھا تھا، حسبان ایک نیا مصدر ذکر کر دیا انہوں نے. جی، حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. جی سنائیے بھائی، حسبہ کی گردان سنا دیجئے.
بارے پنجم بروز نے فاعل یفعل چو الحسب.
ہاں فاعل یفعل، دوبارہ پڑھو.
بارے پنجم بروز نے فاعل یفعل چو الحسب گمان کردن، گمان کرنا.
جی
حسب یحسب حسبا فهو حاسب، وحسب يحسب حسبا فذاك محسوب، لم يحسب لم يحسب، لا يحسب لا يحسب، لن يحسب لن يحسب، الامر من يحسب لتحسب، ليحسب ليحسب، والنهي عن لا تحسب لا تحسب، لا يحسب لا يحسب، وظرف من محسب، والجمع محاسب، والآلة منه محسب محسبة محساب، والجمع والجمع محاسب ومحاسيب، وأفعال تفضيل المذكر من أحسب، والجمع أحاسب، والمؤنث من حسبى حسبيات حسب.
شابش بي شابش. آگے دیکھیے بھائی، صحیح عزی باب جز حاسب یحسب نیام دا. کہتے ہیں صحیح عزی باب اس باب سے جز، جز کا معنی علاوہ، علاوہ حسب یحسب کے نئے آمدہ نہیں آیا ہے. اس باب سے صحیح کلمہ صرف حسب یحسب آیا ہے. حسب کیا ہے؟ ہفت اقسام میں محموز ہے؟
نہیں.
مثال؟
نہیں.
اجوف؟
نہیں.
ناقص؟
نہیں.
مضاف؟
نہیں.
نہیں. تو یہ صحیح ہے، اور اس باب سے صحیح صرف حسیبہ آیا ہے. آپ پوری عربی زبان تلاش کر لیں، آپ کو صحیح مادہ صحیح کلمہ اس باب سے نہیں ملے گا. اور مل جائیں گے مثال اجوف وغیرہ مل جائیں گے، لیکن صحیح اور نہیں ملے گا. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، صحیح عظیم باب جز حسیبہ یحسب نئے آمدہ، کہ صحیح اس باب سے علاوہ حسیبہ یحسب کے نہیں آیا ہے. و درا ہم در مزار فتح عین نیز آمداست، اور و درا اور اس میں، کس میں؟ حسیبہ یحسب میں. و درا اور اس میں ہم در مزارے، مزارے میں بھی، مزارے میں فتح عین نیز آمداست، فتح عین بھی آیا ہے. توجہ ہے؟
جی.
اس حسیبہ یحسبو، حسیبہ یحسبو میں مزارے کے میں کیا ہے؟ عین پر کسرہ، لیکن اسی میں عین پر فتحہ بھی آیا ہے، حسیبہ یحسبو بھی آیا ہے.
جی.
یعنی یوں کہو یہ باب علیمہ سے بھی آیا ہے. باب حسیبہ یحسبو کیا بن جائے گا؟ باب علیمہ. تو یاد رکھیں جو باب ہیں مختلف، یہ اور ابواب سے بھی آتے ہیں. زاربا صرف فعل یا فعلو سے نہیں آئے گا، کسی اور سے بھی آپ کو مل جائے گا. تو ہر ایک مختلف بابوں میں، لیکن عام طور پر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ان ابواب کے اندر ہے. تو لہذا حسیبہ معلوم ہوا، یہ مادہ جو ہے باب حسیبہ سے بھی آتا ہے اور باب سمیعہ سے، عالمہ سے بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں ودرا ہم در مضارع فتح عین نیزام داست اور اس کے اندر مضارع میں عین کا فتحہ بھی آیا ہے. دیگر چند کلمہ مثال لفیف عظیم باب آمداند دیگر چند کلمہ دوسرے کچھ کلمے مثال لفیف مثال اور لفیف عظیم باب آمداند اس باب سے آئے ہیں. یعنی اس باب سے صحیح سے صرف حسیبہ آیا ہے اور کچھ اور کلمے آئے ہیں وہ کس میں سے ہیں مثال اور لفیف میں سے ہیں مثال اور لفیف میں سے ہیں. معلوم ہوا کہ محموز نہیں آیا اس باب سے, معلوم ہوا مضاعف اس باب سے نہیں آیا. تو کہتے ہیں دیگر چند کلمہ مثال و لفیف عظیم باب آمداند کچھ اور کلمے لفی مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں. چلیے بس بھئی اب اردو کی کتاب بھی دیکھ لیں. باتیں سب اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں؟ دیکھیے بھائی کتاب پر اردو کی کتاب دوسرا باب ابواب کے بیان میں جو چار فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول ابواب ثلاثی مجرد کے بیان میں افعال و مشتقات کے صیغوں سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب بیان کرتے ہیں. پہلے تم جان چکے ہو کہ ثلاثی مجرد کے چھ باب ہیں. باب اول فعل یفعل عین ماضی کے فتحہ اور عین غابر کے ضمہ کے ساتھ. غابر بمانے باقی سے مضارع مراد ہے چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں جن پر مضارع دلالت کرتا ہے اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. النصر والنصرت مدد کرنا تصریفہ نصر ینصر نصرا ونصرتا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا ونصرتا فہو منصور. الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر. الظرف منہ منصر والآلۃ منہ منصر ومنصرۃ ومنصار. وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير. افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا وتثنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات. باب دوم فعل يفعل عين ماضي کے فتحہ اور عين غابر کے کسرہ کے ساتھ. الضرب مارنا اور سطح زمین پر چلنا یہ دوسرا معنی ہے اور مثال بیان کرنا یہ تیسرا معنی ہے. یہ ان نے وہ پدید کردن کا معنی کیا کر دیا مثال بیان کرنا. تو یہ مرادی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے بھائی جب مثال بیان کریں گے تو کوئی بات ظاہر ہو جائے گی یا نہیں, بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی یا نہیں, تو وہیں لحاظ ٹھیک. اچھا تو ضرب یذب ضربا الى اخره. باب سوم فاعل یفعل عین ماضی کے کسرہ اور عین غابر کے فتحہ کے ساتھ. السمع سننا سمع یسمع سمعا الى اخره. باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما. الفتح کھولنا فتح یفتح فتحا الى اخره. اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فعل یا لام فعل میں حرف حلقی ہو. تو کہتے ہیں اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فعل یا لام فعل میں حرف حلقی ہو. حرف حلقی شش بابت عین نور عین حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. باب پنجم فعول یفعل بضم العین فیہما دونوں میں عین کا ضمہ ہے. الکرم والکرامت بزرگ ہونا معزز ہونا بڑا ہونا. میں نے تینوں ترجمے کر دیے بھائی. کرم یکرم کرما وکرامتا فہو کریم. الامر منہ اکرم الى آخره. یہ باب لازم ہے اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتے. فعل کی دو قسمیں ہیں لازم اور متعدی. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر تمام ہو جائے فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو. جیسے کرما زید زید معزز ہوا زید سخی ہوا اب اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں. جلسا زید زید بیٹھ گیا اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں. اور متعدی وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے پر پہنچے. جیسے ضرب زید عمرن، یہ ضرب کا عمل فاعل یعنی زید سے کس تک پہنچا؟ عمر تک. وہ اکرم بکرون خالدن، بکر نے اکرام کیا خالد کا. دیکھو یہ اکرام کا اثر بکر سے کہاں تک پہنچا؟ خالد تک پہنچا. خالد نہ ہوتا تو بکر کس، بکر نے کس کا اکرام کیا؟ کوئی مکرم چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بغیر اکرام ہو ہی نہیں سکتا. آگے دیکھیے بھائی، تو چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. اور چونکہ فعل مجھول مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے، توجہ ہے، فعل مجھول مفعول کی طرح منصوب ہوتا ہے، لہذا وہ بھی لازم سے نہیں آتا. لیکن جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں تو اس سے بھی مجھول اور مفعول آ جاتا ہے، جیسے کریم بھی مکروم بھی. باب ششم، فعل یا فعل بکسر العین فیہما، الحسب والحسبان گمان کرنا، حسب یحسب حسبا وحسبانا فہو حاسب وحسب یحسب حسبا وحسبانا فہو محسوب الی آخرہ. اس باب سے صحیح حسب یحسب کے علاوہ نہیں آتا. پھر اس میں عین مضارع کا فتحہ بھی آیا ہے، کس میں؟ حسب یحسب میں، یعنی حسب یحسب بھی آیا ہے. البتہ دوسرے چند کلمات مثال اور لفیف کے اس باب سے آتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.